أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. تو ہماری جو گفتگو ہے توحید کے حوالے سے اور جو پچھلے دو تین سیشن سے جس میں ہم نے توحید ذاتی یا توحید ذات سے مراد یہ کہ وہ توحید جو ذات اقدس الہ کی طرف پوائنٹ کرتی ہے یا اس سے تعلق رکھتی ہے نہ کہ اس کو ایکسپلین کرتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ میں نے بہت ہی اہم ترین نقطہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں انسان کو جو اشرف المخلوقات بنایا تو اس کے لیے یہ تو اس حد تک پرووائڈ کیا ہے کہ انسان ذات خداوند کی تجلی سے فیضیاب ہو سکتا ہے, نہ کہ ذات تک رسائی حاصل کر سکتا ہے اور نہ ذات کا احاطہ کر سکتا ہے اور نہ ذات کو سمجھ سکتا ہے, ٹھیک. یعنی ان تمام چیزوں کو آپ ہٹا دیں کہ جس میں آپ کہیں کہ جی یہ معرفت حاصل ہو جائے گی یا سمجھ میں آ جائے گا یا ذات تک پہنچ جائیں گے یا اس سے جو ہیں وہ براہ راست سے کنیکشن آ جائے گا, یہ سب پاسبل نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور کسی کے لیے بھی پاسبل نہیں ہے. یعنی یہ بات ذہن میں رہے کہ کسی بھی درجے کی یا کسی بھی نوعیت کی یا کسی بھی مخلوق کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے. اور یعنی جتنا ہم کو پتہ ہے قرآن سے سنت سے وہ یہ ہے کہ ہائیسٹ لیول جو ہے وہ عرش الہی کا ہے نا. یعنی کہ جب ہم پیغمبر اکرم کے سفر معراج کی بھی بات کرتے ہیں تو وہ بھی کلمینیٹ ہوتا ہے جا کے عرش خداوند پہ. اور عرش کے حوالے سے یعنی عرش پر ایک تو قرآن کریم نے ملائکہ کے بارے میں یا ملائکہ مقربین یا کچھ مخصوص مخلوقات کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ جو حاملان عرش ہیں یا جو عرش کا طواف کرتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ سب تو بتایا ہے لیکن کسی بھی مخلوق کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ وہ عرش پر ہے, ٹھیک ہے. یعنی اس کو حمل کرنے والے یا اس کے گرد طواف کرنے والے. تو عرش پر کا جب ورڈ آیا ہے تو وہ خود خدا کے لیے الرحمن علی العرش استوى, کہ عرش پر کون مستوی ہے؟ رحمان ہے, ٹھیک. لیکن رسول خدا کی جو معراج ہے تو اس سیر معراج میں یعنی قرآن میں تو اتنا وہ نہیں ہے لیکن یعنی یہ ورڈ نہیں ہے موجود, لیکن جیسے روایات میں ہے کہ رسول کو خدا نے عرش پر آنے کا اذن عطا کیا, عرش پر نہ کہ عرش کے ہال ماحول میں نہیں, ٹھیک. تو یہ نہیں, یہ ہائیسٹ لیول ہے, یہ ہائیسٹ لیول ہے. جیسے آپ انسان کامل یا اس کے حوالے سے جب آپ بات کریں تو, لیکن عرش کے بارے میں جب آپ تحقیق کرتے ہیں اور خاص طور سے جیسے انہوں نے شیخ یعقوب کلینی نے کافی میں اصول کافی میں کتاب العرش والکرسی کے نام سے پورا ایک چیپٹر قائم کیا ہے, کئی احادیث ہیں اس میں اور تفصیلی احادیث ہیں, تو وہاں سے جو اس کا ایک نچوڑ نکل کے سامنے آتا ہے تو وہ یہ کہ عرش کیا چیز ہے. عرش حقیقتاً علم خدا ہے, ٹھیک ہے, علم خدا ہے. یعنی خدا کا وہ علم جس کی بنا پر تمام کائنات اور تمام مخلوقات کی تدبیر امور ہوتی ہے, جن جہان یعنی وہ علم جو سب مخلوقات کی امور کی تدبیر کرتا ہے, منظم کرتا ہے, تنظیم کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو عرش سے مراد حقیقتاً وہ ہے, کیونکہ اس میں اصول کافی کے اندر ایک بڑی انٹرسٹنگ حدیث ہے کہ جس میں ایک یہودی عالم تھا جاسلیق, اس نے امام علی علیہ السلام سے آگے پوچھا کہ خدا نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے یا عرش نے خدا کو اٹھایا ہوا ہے, اور اس پر اس نے یہ قرآن کی آیتیں پڑھی, ٹھیک ہے. یعنی الرحمن علی العرش استوى, اس کا مطلب ہے رحمان عرش پر ہے. اور پھر یحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ, کہ اس دن تیرے رب کے عرش کو آٹھ نے اٹھایا ہوا ہوگا. تو اب کون کسی نے کس کو اٹھایا ہوا ہے؟ تو اس پہ امام علی علیہ السلام نے بیان فرمایا نہیں, خدا کا کوئی تحمل نہیں ہے اس میں, بلکہ یہ حقیقتاً علم خدا ہے کہ جو عرش پر ہے اور جو تمام امور کی تنظیم اور تدبیر کرتا ہے, نہ کہ خود خدا ہے. اور آپ نے فرمایا خدا نے سب کو اٹھایا ہوا, یعنی سب نے, یعنی خدا نے ہر مخلوق کا حمل کیا, چاہے وہ عرشی ہوں یا فرشی ہوں یا کوئی بھی ہوں, سب خدا پر ہیں, نہ کہ خدا کسی پر ہے. ٹھیک, تو وہ بڑی تفصیلی حدیث ہے اور اس میں ایسے کئی نکات ہیں. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایون جو آپ ہائیسٹ لیول کی بھی جب بات کرتے ہیں کہ جو اچیومنٹ ہے انسان کی, تو وہ اچیومنٹ جو ہے نا وہ اس جگہ پر آتی ہے کہ جہاں پر انسان اس علم خدا کی کے جو ذات سے برآمد ہوتا ہے. اور یعنی اس کو تھوڑا سا اگر میں اور الیبوریٹ کروں تو کافی انٹرسٹنگ ہے کہ عرش کے بارے میں سورہ ہود کی آیت نمبر 7 ہے, وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ, یعنی خدا کا عرش جو تھا وہ پانی پر تھا, تو عرش خود پانی پر تھا. اور اس کے بعد تیسری چیز جس کی ڈر خدا سے نسبت آتی ہے وہ آتی ہے کرسی, جو آپ اس میں آیت الکرسی میں بھی پڑھتے ہیں, وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور کرسی کے بارے میں بھی جو روایت ہے کہ کرسی جو ہے وہ عرش کے ماتحت ہے. ٹھیک ہے, یعنی کرسی جو ہے کہ اب اس میں کون کس سے بزرگ تر ہے, یہ سوالات بھی پوچھے گئے کہ کرسی بزرگ تر ہے یا عرش ہے. تو اس میں اس کا نتیجہ نچوڑ یہ ہے کہ کرسی جو ہے وہ عرش کے ماتحت ہے. اچھا, یہ تمام کی تمام چیزیں سمبلائز کیا کر رہی ہیں؟ ایک لحاظ سے سمبل ہے نا, نہ خدا عرش یعنی تخت پہ بیٹھتا ہے, نہ خدا کرسی پہ بیٹھتا ہے. ٹھیک ہے, اور نہ وہ پانی جس نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے وہ یہ واٹر ہے جس سے میں اور آپ آشنا ہیں. تو یہ تمام کی تمام چیزیں کسی سمبل کو وہ کر رہی ہیں. تو اس میں اب یہ سوچ کے مجھے بتائیں کہ کرسی, عرش اور ماں, ان میں سب سے زیادہ اہم کون ہوا پھر؟ ماں. کان عرشہ علی الماء, یعنی عرش پانی پر تھا. ٹھیک ہے, پانی پر عرش تھا اور عرش کرسی کے اوپر چھایا ہوا ہے. یہ تین چیزیں. تو یہاں سے ہی جو اہل معرفت ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تین چیزیں جو ہے نا, یہ خدا کے تین اسما کو مینیفیسٹ کرتی ہیں, ان کو, ان کی تجلی ہے. ماں یعنی وجعلنا من الماء كل شيء حي, سورہ انبیاء کی آیت ہے. تو اس یہاں سے یہ پتا چلتا ہے کہ ماں یعنی اسم حی, یعنی حیات, یہ اصل ہے. یعنی سب سے پہلے خدا سے, اور یہ لاجیکل بھی ہے کہ زندگی وجود میں آئے گی تو باقی کوئی چیز کا آرامد ہے نا. یعنی اصل چیز تو حیات ہے, بنیاد تو زندگی ہے. اچھا, کیونکہ ہماری نظروں کے سامنے زندگی بالکل ہی فراوان ہے, ہر طرف بکھری ہوئی ہے, تو ہم اس کو اپنے ذہن میں یہ امپورٹنس ہی نہیں کریٹ کر پاتے صحیح معنوں میں کہ جناب یہ زندگی کی تخلیق یا زندگی کا وجود میں لانا کتنی بڑی بات ہے. ٹھیک ہے, ہمیں ہر جگہ مطلب پودے پھوٹتے نظر آ رہے ہوتے ہیں, زمین سے انسان پیدا ہوتے نظر آ رہے ہوتے ہیں, جاندار گھومتے پھرتے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے لیے زندگی ان ابنڈنس ہے, حیات. ٹھیک ہے, لیکن اس کو دیکھ کر ہم اس بات کی قدر و قیمت کا احساس کرنا بھول جاتے ہیں کہ زندگی کو وجود میں لانا کتنا مشکل یا کتنی ایک انوکھی چیز ہے. انوکھی بھی اور انہونی بھی کہہ لیں, ہے نا. تو نمبر ون اسم کون سا ہے, اصل بنیاد کیا ہے؟ حی. اور جس کا سمبل کیا ہے؟ ماں, پانی. اب وہ ماں کس قسم کا ہے وہ ہمیں نہیں پتا, ٹھیک ہے, لیکن ماں یعنی پانی. اچھا, جب حیات وجود میں آ گئی تو حیات کی تدبیر اور تنظیم کے لیے کیا چاہیے؟ علم چاہیے. ٹھیک ہے, اگر حیات وجود میں آنے کے بعد علم اور حکمت سے کنیکٹ نہ ہو تو وہ حیات برباد ہے نا, بالکل ڈس آرگنائزڈ ہے, بکری ہوئی ہے, منتشر ہے, یعنی یوز لیس ہے. تو اب عرش جو ہے یعنی علم خدا, حکمت خدا جو ہے وہ کس پر ہے؟ حیات پر ہے. یعنی حیات کے بعد, حیات کے بعد علم, علم ٹھیک ہے. اور عرش نے کرسی پر سایہ کیا ہوا ہے, تو وہ کرسی کیا ہے؟ کرسی کس بات کا سمبل ہوتی ہے؟ قدرت کا, اقتدار کا. تو تیسرا اسم کون سا ہے؟ قدیر یا قدرت. تو اس کو یہ فرماتے ہیں کہ یہ تین تمام اسما میں جو ہے نا, یہ تین اسما جو ہیں یعنی حی, علیم اور قدیر, یہ تین موسٹ فنڈامنٹل ہیں. جو اس تین ان حقیقتوں کو, تو انسان کہاں تک جا سکتا ہے؟ یعنی یہاں سے کہ اگر انسان کی رسائی عرش تک ہو گئی ہے یا ہو سکتی ہے, تو انسان جو ہے وہ اس میں علیم کی حقیقت کو پا سکتا ہے. اور اس میں علیم اور حی اور قدیر کی اس حقیقت سے بہرہ مند ہو سکتا ہے کہ جو علم ذاتی سے کی تجلی سے آ رہا ہے. کیونکہ خدا کی جو صفات ہیں یعنی حقیقی جو صفات ہیں وہ ذات, یعنی ذات کے اس سے ہیں نا, ذات سے برآمد ہوتی ہیں نا, یعنی خدا کی صفات ذاتی ہیں. اچھا, اب یہ صفات جب آگے بڑھتی ہیں اور مخلوقات کے ڈومین میں آتی ہیں, تو یہ صفات کس میں ٹرانسفارم ہو جاتی ہیں؟ افعال میں. تو اسی وجہ سے توحید کے تین درجات بیان کیے جاتے ہیں, ایک توحید افعالی ہے, ایک توحید صفات ہے, اسماء و صفات ہے, اور پھر توحید ذات ہے. ٹھیک, یعنی جیسے کہ امام خمینی نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ پیغمبر اکرم کی ایک دعا ہے سجدے میں پڑھنے کے لیے, اعوذ بعفوک من عقابک, کہ اے میرے رب میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں تیرے عفو کے ذریعے سے, یعنی تیری معافی کے ذریعے سے تیرے عقاب سے, کہ میری عاقبت خراب ہو جائے. ٹھیک, اس سے میں پناہ مانگتا ہوں, اعوذ بعفوک من عقابک. اچھا, اس کے بعد, السلام علیکم, اس کے بعد دوسرا جملہ اسی دعا کا کیا ہے؟ اعوذ بعفوک من عقابک, اعوذ برضاک من سخطک, اور تیری پناہ مانگتا ہوں تیری رضا کے وسیلے سے تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں. اچھا, آپ دیکھیں کہ یہ ان جگہوں پر یہ چیز ایلیویٹ ہو رہی ہے, یعنی جب کہا جا رہا ہے کہ تیرے عفو کے ذریعے سے, عقاب سے, یعنی تیرے عذاب سے میں پناہ مانگ رہا ہوں, تو یہ جو ہے وہ مقام کیا ہے؟ یہ توحید فعلی والا مقام ہے. یعنی جہاں پر خدا کے افعال ہیں, یعنی خدا معاف کر رہا ہے, خدا عذاب دے رہا ہے, اینڈ سو آن, یعنی یہاں پر افعال خداوند ہے, یہ وہ مقام ہے. لیکن جب آپ اس کے آگے آئے, بے رضا کا من سخط کا, یعنی تیری رضا کی پناہ مانگتا ہوں تیری ناراضگی سے, تو یہ اب صفات کی بات آ گئی. صحیح, تسلیم, رضا, اب یہ صفات ہے, یعنی اب آپ بلند ہو گئے. اور تیسرا جملہ جو ہے نا وہ بہت ہی عجیب ہے, اعوذ بکا من کا, اور تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اعوذ بکا, اور پناہ مانگتا ہوں تیرے وسیلے سے, کس سے؟ من کا, تجھ سے. تو یہی وہ چیز میں جو اس توحید ذات کے حوالے سے بتا رہا تھا کہ اس میں کوئی اور ایگزسٹ کرتا ہی نہیں ہے. تو اس دعا کو انہوں نے, یعنی پیغمبر اکرم کی سجدے کی اس دعا کو انہوں نے کہا کہ یہ ان تینوں مقامات توحید کی سیر ہے, کہ بندہ توحید افعال سے شروع ہوتا ہے, پھر توحید اسماء و صفات پر آتا ہے, اور آخر میں اگر تو توحید ذات پر. تو توحید ذات کی جب بات آتی ہے تو وہاں پر اور کوئی بھی ایگزسٹ نہیں کرتا ہے, حتیٰ کہ موجود اور مخلوق کا نفس بھی, جو ہم نے کہا تھا نا کہ اس کو بھی بیچ میں سے ہٹانا پڑے گا. یعنی جب نفس کی بات آ گئی, میں کی بات آ گئی, کسی بھی اعتبار سے, تو وہ پھر اس ذات کی تجلی کو وصول کرنے کے بندہ قابل نہیں رہتا پھر. تو یہ بات واضح ہو رہی کہ یعنی مخلوق جو ہے بہرحال کہ یعنی اس مقام پر مقام عرشی پر پہنچ کر اگر وہ اسم علیم کو پا رہا ہے تو اسم علیم کو کس درجے پر پا رہا ہے کہ وہ جو ذات کے علم ذات کی جو تجلی ہے نا وہ حاصل کر رہا ہے, نہ کہ وہ علیم خدا کے جو مطلب ہمارے ڈومین میں ہے کہ خدا علیم و خبیر ہے. یہ یہاں تک بندہ جا سکتا ہے, بات واضح ہو رہی. یعنی کہ وہ جو بلندی ہے یعنی انسان کا عرشی ہونا ہے تو وہ کیا ہے کہ افعال سے گیا صفات سے گیا اور کس مقام پر آ گیا کہ وہ جو خدا کی ذاتی صفات کی تجلیات ہیں کہ جس میں بیچ میں حجابات منیمم ہیں یا منیمم پاسبل جو حجابات ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں, تو وہاں تک بندہ جا سکتا ہے, وہاں تک بندے کی رسائی ہے. تو یہ توحید ذات والی جو بات ہم نے کی کہ یعنی ذات کی ذات پر ذات کی تجلی, ٹھیک. تو یعنی اس میں ماں عرش کرسی اور وہ تمام چیزیں اور انسان کا پھر ان مقامات پہ بلند ہونا, تو یہ توحید ذات کے حوالے سے بنیادی طور سے گفتگو تھی. اور اس میں جہاں پہ میں پچھلی دفعہ رکا تھا تو اس میں ہم نے پیغمبر اکرم کا قول نقل کیا تھا جس میں آپ نے فرمایا, اچھا اس کے اندر ایک اور بات بھی ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ پچھلی دفعہ ہم نے کہا تھا کہ اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے کہ یعنی خدا اور خدا کی تجلیات اور بیچ میں سے نفس کا ختم ہونا یا ہٹ جانا یہ سب کیسے ممکن ہوتا ہے, تو اس کے لیے جو اسم اسما ہے یا قرآن کا جو جملہ ہے والاول والآخر والظاہر والباطن اس سے بہت زیادہ استفادہ کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی اگر آپ اس چیز کو سمجھ سکیں کہ یہ دیکھیں یہ اس کے اندر کتنی گہرائی ہے. ابھی جب ہم یوم دنیا میں ہیں, یوم دنیا ہے نا ابھی, یعنی دنیا کی زندگی کا مرحلہ ہے نا, جب تک خدا چاہے اور جب تک مطلب قیامت نہ ہو جائے, تو جب تک ہم یوم دنیا میں ہیں تو خدا باطن ہے اور عالم ظاہر ہے, ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آ رہی. یعنی جب آپ یوم دنیا میں ہیں تو یوم دنیا میں کیا حالت اور کیفیت ہے کہ خدا باطن ہے, یعنی اگر اللہ کی تجلی ہے تو اس میں باطن میں ہے اور عالم جو ہے وہ ظاہر ہے, ٹھیک ہے. قیامت کا جب مرحلہ آئے گا تو کیا ہوگا, عالم باطن میں چلا جائے گا اور اسم اور خدا ظاہر ہو جائے گا, ٹھیک. تو یعنی اگر کوئی بھی شخص, اس کا مطلب ہے کہ یوم دنیا سے یوم آخرت اور قیامت تک کا سفر کیا ہے, اس میں ظاہر سے اس میں باطن تک کا سفر ہے, ٹھیک ہے. یعنی آپ ابھی اس وقت ہم کس تجلی میں, اس میں ظاہر کی تجلی میں, یعنی ظاہر جو ہے کہ خدا کی تجلیات کثرتوں اور مخلوقات کے ذریعے سے ظاہر ہو رہی ہیں. یہاں سے آپ ٹریول کر کے اگر اس باطن تک پہنچ جائیں اور اس کو ظاہر کر لیں تو آپ نے دنیا سے قیامت تک کا سفر فاصلہ طے کر لیا, ٹھیک. اسی وجہ سے یعنی کہ معصومین علیہ السلام کے بارے میں جو کہا جاتا ہے اور اس پر نص قرآن موجود ہے کہ ان کے لیے جب قیامت برپا ہوگی, یعنی باقاعدہ قرآن نے نام لے کے تو نہیں بتایا, بس ذکر کیا ہے کچھ لوگوں کا کہ ان کے لیے قیامت کا کوئی ایفیکٹ اور امپیکٹ نہیں ہوگا, جو تمام مطلب پوری کائنات کے لیے چیزیں دگرگوں ہو جائیں گی, پلٹ جائیں گی. یعنی وہی ہے نا, ظاہر سے باطن ہونا وہ معمولی بات تو نہیں ہے. کہ وہ سب کچھ کہ جو ابھی ہمارے لیے سب مخفی ہے سمجھ لیں, وہ ظاہر ہو جائے گا اور یہ گم ہو جائے گا جس کو ہم سب کچھ سمجھ کے بیٹھے ہیں. ٹھیک, تو لیکن جس نے اس پورے مرحلے کو طے کر لیا, یعنی وہ بات کیا ہے کہ جو بات ہم مسلسل کہہ رہے ہیں کہ خدا سے زیادہ ظاہر کوئی نہیں ہے, لیکن کس کے لیے, کس کے لیے, جو اس ظاہر چھلکے سے اس اس میں باطن تک پہنچا ہو اور جس کے لیے باطن ظاہر ہو گیا ہو اس کے لیے یہ بات درست ہے کہ خدا سے زیادہ ظاہر کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن اگر ہم خالی ظواہر اور کثرتوں کی تجلیات کے اندر گھرے ہوئے ہیں تو ہمارے لیے خدا سے زیادہ باطن کوئی نہیں ہے, خدا سے زیادہ مستور کوئی نہیں ہے. تو اسی چیز کو رسول خدا نے فرمائیں گے, توحید ظاہر ہے باطن میں اور باطن ہے ظاہر میں, کہ اس کا ظاہر کیا ہے کہ موصوف لا یرا, صفت تو دیکھتے ہو اس کو نہیں دیکھتے, اور باطنہ موجود لا یخفا, اور باطن وہ ہے کہ موجود ہے اور چھپا ہوا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب یہ بہت گہرے, یعنی کہ ظاہر ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے بہت گہرا مطلب فلسفہ کہہ لیں گے, ایک بہت گہری منطق کی ضرورت ہے کہ یہ تمام باتیں کیا ہیں. تو یعنی اس کا باطن یہ نہیں ہے کہ باطن کا مطلب ہے کوئی چیز کہیں چھپا کے رکھی ہوئی ہے, موجود ہے جو مخفی نہیں ہے, جو چھپا ہوا نہیں ہے. ٹھیک, اور حاضر غیر محدود, ایسا حاضر ہے کہ جس کو کوئی چیز حد بندی نہیں کرتی. وغائب غیر مفقود, اور غائب ہے لیکن گمشدہ نہیں ہے. ٹھیک, تو اب اس کو تم پا لو, وہاں تک پہنچ جاؤ کہ جو غائب ہے یا غائب ہے, تو انسان کیا ہوتا ہے کہ پھر انسان نے, ایسے انسان نے دنیا سے آخرت تک کے فاصلے کو طے کر لیا ہے, اس کے لیے گویا قیامت قائم ہو گئی ہے, اس کے لیے جو اسرار تھے وہ روشن ہو گئے. تو جو معصومین ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ لا یسمعون حسیسہا, یعنی وہ آخرت کی سرگوشی بھی نہیں سنیں گے, تو یہ کیا بات ہوئی. اور ایک طرف کہہ رہا ہے خدا کہ فزع الاکبر ہے, یعنی بزرگ ترین ہنگامہ ہے, اور دوسری طرف وہ لا یسمعون حسیسہا کہ وہ لوگ اس کی سرگوشی بھی نہیں سماعت کریں گے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ وہ حضرات ہیں کہ جنہوں نے ان مراحل کو طے کر لیا, جن سے باقی ساری کائنات یا ساری مخلوقات جو ہیں جن مراحل سے گزر رہی ہیں. ٹھیک, تو یہ توحید کے حوالے سے اور توحید کی پریکٹیکل امپلیکیشنز کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں. اور جیسا میں نے کہا کہ یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں, کہ ان کو حاصل کرنا پاسبل ہے, ہمارے لیے ممکن بنا دیا گیا ہے ان کے حصول کو, لیکن اب ظاہر ہے کہ وہ تمام کے تمام چوائسز اور آپشنز ہمارے پاس ہیں کہ اب ہم لوگ جو ہیں وہ اس رستے پر چلنا پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے, اس راہ کو اختیار کرنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے. ٹھیک ہے, اچھا, اور توحید کی جو راہ ہے یہ سخت کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو زندگی کا نظام ہے وہ یہ ہے کہ ہر اچیومنٹ ایک قیمت اور قربانی مانگتی ہے, یعنی کوئی چیز بھی انسان فقط باتیں کر کے حاصل نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, اس کی قیمت دینی پڑتی ہے. تو توحید کو پانے کی قیمت سب سے زیادہ ہے اور ظاہراً سخت ہے, یعنی اگر انسان اس توحید کے نور کو حاصل کرنا چاہے تو اس کی قیمت سب سے سخت ہے. اور اس میں جو سب سے پہلی بات آتی ہے, یعنی جو مین چیز آتی ہے, وہ یہ ہے کہ اپنے قلب کو غیر خدا سے اصلاً پاک کرنا. اور یہیں پر یہ آ کے ہم سب مطلب ڈھیر ہو جاتے ہیں, کر ہی نہیں پاتے, کہ جیسے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ جو سورہ دہر کی آیت ہے کہ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، کہ اور ان کے رب نے ان کو شراب طہور پلائی یعنی پاک، تو آپ سے پوچھا کہ آپ کے رب نے آپ کو کس چیز سے پاک کیا؟ تو امام نے فرمایا مِنَتْ دَنَسِ الْأَقْوَانِ، جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی عالم کون و مکان میں پایا جاتا ہے اس کی ناپاکی سے، یعنی توحید میں وہ سب غیر ہے، وہ ناپاک ہے، وہ دنس ہے، وہ رجس ہے. کتنا مشکل کام ہے یہ. اور اگر آپ مثال کے طور پر آئمہ علیہ السلام کی یا انبیاء کی زندگیوں کو دیکھیں نا، تو آپ ہمیں جو ایک بہت ہی ایکسٹراڈنری فیکٹر جو نظر آتا ہے وہاں پر، یعنی مثال کے طور پر کربلا میں، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو قربانی کے لیے لے گئے اور وہ سب، یعنی ان کی تمام ریلیشن شپس کو قربان کر دینے کی جو آمادگی ہے نا، وہ ہمیں حیران کرتی ہے. ٹھیک ہے کہ یعنی وہ اس پر کس طریقے سے اس کام کو اکمپلش کر رہے تھے یا کیسے وہ ان مراحل کو طے کر رہے تھے. تو اس کی بنیاد یہی ہے کہ جو اگر ہم اس بات کو سمجھیں کہ توحید کی مین ریکوائرمنٹ کیا ہے، غیر سے قلب کو پاک کر لینا. اب یہ پہلی جگہ پر ہی ہم فیل ہیں کہ اس کو اچھا. اور اگرچہ کہ وہاں پر ہم کو ایک بات اور نظر بھی آتی ہے، پتہ بھی ہے کہ خدا کو ہم سے لینا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، خدا کو حقیقتاً ہم سے نہیں لینا ہے، لیکن یہ ایک امتحان ہوتا ہے. یعنی وہی ہے کہ آپ کو اپنے دل میں یہ قیمت دینی پڑتی ہے اپنی ذات، وہ ہم نہیں دے پاتے. ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے اور تو یہ راہ جو ہے کیا ہے کہ سخت ہے. ہاں تھوڑا بہت ہم چیزوں کو اچیو کر لیتے ہیں، کر سکتے ہیں اپنی علم کے ذریعے سے، معرفت کے ذریعے سے، ذاتی عبادات کے اخلاص کے ذریعے سے، یا خدا کی خاطر اللہ کے بندوں کی خدمت کے ذریعے سے. یعنی یہ کچھ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں اس توحید کی راہ پر تھوڑا قریب کر دیتی ہیں، لیکن وہ جو الٹیمیٹ جرنی کو کور کرنا ہے اور طے کرنا ہے کہ جس میں یہ کہ انسان اپنی ذات کو طہارت دے دے غیر خدا سے، وہ سب بہت بہت مشکل ہے. ٹھیک، اس میں میں آپ کو ایک، جیسے آج میں نے کہا تھا کہ ہم تھوڑا سا وسیلے پہ بات کریں گے، تو انشاءاللہ تھوڑا سا اس کو بھی لے کے چلتے ہیں. لیکن میں نے پچھلی دفعہ آپ کو حافظ شیرازی کے دو تین اشعار سنائے تھے کہ جس میں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ جو گوہر ہے یہ کہاں پر پایا جاتا ہے، یہ کون و مکان میں نہیں ہے. یعنی جو ڈومین آف ایگزسٹنس ہے، کہ جو حقیقی گوہر ہے، وہ اس کی سرحدوں سے باہر ہے، اس میں نہیں آتا. یعنی عرشی ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ اس کا اصل نشان ہمارے اندر خود ہے، جو ہم نے بہت شروع میں بات کی تھی، فطرت میں. یعنی جس بنیاد پر خدا نے انسان کے وجود کی بنیاد رکھی ہے، وہ کنیکشن اور لنک وہاں سے نکلتا ہے. اور فطرت ذہن میں رکھیے گا، فطرت نفس سے پہلے، فطرت نفس سے پہلے ہے. فطرت کا جو وجود ہے وہ نفس سے پہلے قبل ہے، اس کے بعد نفس رفتہ رفتہ وجود میں آتا ہے. تو فطرت میں ہے تو ہم دو کام کرتے ہیں. سب سے پہلا تو یہ کہ کیونکہ ہم نے اپنی فطرت کو بھلایا ہوا ہے، تو ہم جو ہے وہ اس کو جا کے دوسروں سے مانگتے رہتے ہیں، جبکہ ہمیں اس کو پانے کے لیے کیا کرنا ہے، اپنی ذات میں اترنا ہے، اپنے وجود کی حقیقت تک پہنچنا ہے، اپنے اسرار کو پانا ہے. یا اس سے بھی بدتر جو کام ہم کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ جو لوگ ابھی دریا کے کنارے بھی نہیں پہنچ پائے، ہم ان سے جا کے طلب کرتے ہیں کہ ہمیں وہ گوہر، اس کا پتہ بتا دو کہ جو دریا تو کیا کسی زمان و مکان کی حدود میں بھی ایگزسٹ نہیں کرتا، اس سے بھی بیونڈ ہے. اور یہ کہ خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن ہم اس کو دیکھے بغیر یا خدا کر رہے ہوتے ہیں. بے دلی در ہمے احوال خدا باعبود. بے دلی, تم نے اپنا دل کسی اور کو دے دیا ہے, تمہارا دل تمہارے پاس نہیں ہے. بغیر دل کے, یعنی جبکہ ہم تمہارے ہر حال میں خدا تمہارے ساتھ ہے, لیکن تم نے خود اپنے کو بے دل کر لیا ہے. او نمی دیدش, تو اس کو دیکھ نہیں سکتے, دیکھ نہیں پاتے. وہ از دور خدا را می کرد, اب دور سے خدایا خدایا خدارا کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک, تو یہ حافظ شیرازی. اس میں میں آپ کو ایک غزل ہے بڑی, یعنی مشہور کافی ہے, لیکن وہ مزیدار بات اس میں یہ ہے کہ یعنی وہاں بھی کہ ہم جن لوگوں کو بہت زیادہ یولوجائز کرتے ہیں, جن کی تعریف کرتے ہیں, جن کے وہ بہت ادب اور احترام سے نام لیتے ہیں, لیکن وہاں بھی ہم ان کو یا ان کے بات کو سمجھنے کی زیادہ زحمت گوارا نہیں کرتے. اور اس میں ایک جو بڑی یعنی اسٹارک ایگزامپل ہے وہ خود امام خمینی کی ہے. ٹھیک ہے, یعنی ان کا جو حقیقی پہلو ہے, جو علمی یا عرفانی پہلو ہے, اس پہلو سے آشنائی رکھنے والے یا اس کو سمجھنے والے لوگ بہت تھوڑے سے ہیں, اور وہ زیادہ تر یہی مطلب یہ مرد آباد اور سیاست اور یہ اور وہ اس چیزوں میں لوگ ان کو زیادہ پہچانتے ہیں. امام خمینی کی یہ غزل ہے جو مشہور بھی ہے کافی, یعنی اپنے نام سے مشہور بھی ہے, لیکن اس کو سمجھنے کا آج میں خیال ہے کہ بہت, اس میں اسی توحید ذات کی طرف اشارہ ہے اس غزل میں. ٹھیک ہے, تو میں نے کہا کہ وہ بھی ہم تھوڑی سی پڑھ لیں کہ ایک اچھا بیان ہے. الا یا ایوہ ساقی, اے ساقی یعنی اے پلانے والے, زمیں پر ساز جامم را, شراب سے جو شراب تمہارے پاس ہے پر کر دو, بھر دو میرے جام کو. کہ از جانم فرو ریزد ہوائے ننگ و نامم را, اس شراب سے کیا ہو کہ میری جان میں سے, میرے وجود میں سے جو مجھے اپنے نام کی ہوس ہے, جو وہ ذلت آمیز ہوا میرے اندر بھری ہوئی ہے نا اپنے نام کو بلند کرنے کی, میری جان میں سے وہ سب کچھ نکل جائے, میرے جام کو اس شراب سے پر کر دو. اے ساقی, از آن میں ریز در جامم کے جانم را فنا سازد, وہ میں ڈال دو میرے جام میں کہ جس سے میری جان فنا ہو جائے, یعنی وہی نفس ختم ہو جائے, میری جان فنا ہو جائے. برو سازد ز ہستی ہست اے نیرنگ و دامم را, اور میری ہستی میں سے جو نیرنگ کا مطلب یہ جو ہمارے خیال پلان, یہ کروں گا وہ کروں گا اس قسم کے, کہ یہ جو دام ہے نا, یعنی یہ جو جال بن رہے ہوتے ہیں, یہ جو ہوا خواہشات گھوم رہی ہوتی ہیں, یہ سب کا سب میری ہستی میں سے باہر نکل جائے, کچھ بھی نہیں باقی بچے اس میں سے. از آم میں دہ کے جانم را از قید خود رہا سازد, وہ شراب دے مجھے کہ میری جان خود اپنی قید سے رہا ہو جائے, میں خود اپنا قیدی ہوں, یہی ہوائے نام اور فلاں فلاں یہ بن جاؤں وہ ہو جاؤں, کہ میری جان اپنی قید سے خود رہا ہو جائے. بخود گیرد زمامم را فرو ریزد مقامم را, میرے وجود, زمام کہتے ہیں لگام کو, میری لگام اپنے ہاتھوں میں لے لے اور میرے مقام کو ریزہ ریزہ کر دے. کون؟ الا یا ایوہ الساقی, پلانے والے. ٹھیک, از آم میں دہ کے در خلوت گہے رندان بے حرمت. اب یہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کسی عالم کا شعر ہوگا جب بھی میں پڑھتا ہوں. وہ اس میں سے, اس شراب میں سے دے کہ وہ رندان, رند کا مطلب آپ سمجھتے ہیں, یہ بھی صوفیانہ شاعری کے اندر رند کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے یعنی وہ لوگ جو ہوتے ہیں کہ جو شراب پی کے یا وہ کر کے نا اپنے مست ہیں, یعنی جن کا ظاہراً دین اور ان سب چیزوں سے کام نہیں ہے. رندان بے حرمت, یعنی وہ رندان, وہ رند جن کی کوئی حرمت نہیں ہے. اور یہ رندان بے حرمت سے اگر میں صحیح سمجھ سکتا ہوں تو یعنی دنیا والوں کی نظر میں کوئی حرمت نہیں ہے, دنیا والے ان کو بے وقت اور ناکارا سمجھتے ہیں. وہ میں مجھے عطا کر کے رندان بے حرمت کی خلوت گاہ میں جہاں وہ اکیلے بیٹھے رہتے ہیں, بہم کوبد سجودم را بہم ریزد قیامم را, کہ ان رندان بے حرمت کی خلوت گاہ میں کیا ہو کہ میرے سجدے کو بیدہ کر دیے جائیں اور میرے قیام کو مٹا دیا جائے. یعنی یہ جو مجھے خیال ہے نا, میں سجدہ کرتا ہوں, میں قیام کرتا ہوں, میں عبادت کرتا ہوں, یعنی دنیا والوں کی نظر میں بے حرمت ہیں, لیکن انہی کی جو خلوت گاہ ہے ان کی خلوت گاہ میں یعنی میں پہنچوں, اور کس حالت میں پہنچوں کہ وہ تو ظاہراً بے دین ہے, وہ تو مست در نشے میں ہے. تو یہ جو مجھے اپنے سجدوں اور قیام کا نشہ ہے نا ختم کر کے مجھے ان لوگوں کی بارگاہ میں پہنچا دیں, ان کی خلوت گاہ میں پہنچا دیں کہ جو دنیا والوں کی نظر میں بے حرمت ہیں مگر تیری اس شراب سے مست ہیں. سمجھ رہے ہیں باپ بات؟
مطلب دنیا والوں کے کہنے کا مقصد یہ, دنیا والوں کی نظروں میں یا ان کی ان کے سامنے میری کوئی حیثیت ہو نہ ہو, آئی ڈونٹ کیئر.
ہاں یعنی وہ نہیں ہے, یعنی کہ اصل چیز وہی ہے کہ جو جیسے میں نے آپ لوگوں کو ایک وہ بھی سنایا تھا کہ یہ شاید ایک حدیث ہے کہ جو لوگ اہل دنیا میں مقبول ہوتے ہیں وہ اہل آسمان میں نامحرم یا ان کی پہچان نہیں ہوتی, اور جو لوگ آسمان والوں میں پہچانے جاتے ہیں وہ دنیا میں اکثر گمنام ہوتے ہیں, اہل دنیا کی نظر میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. امام صادق علیہ السلام کی ایک حدیث آیت اللہ جوادی عاملی نے نقل کی تھی کہ اگر انسان تین کام کرے, خدا کے لیے علم حاصل کرے, اس علم پر عمل کرے, اور خدا کے لیے اس علم کو دوسروں کو تعلیم دے, اہل آسمان اسے عظیم کے نام سے یاد کرتے ہیں. خدا کے لیے علم لے, ابھی ہم نے کہا نا علیم عرش, اس میں علیم کا مظہر ہے عرش خدا, خدا کے لیے علم حاصل کرے, اس علم پر خود عمل کرے, اور قرب الہی کے لیے اس علم کو دوسروں کو تعلیم دے. اہل آسمان کی نظر میں وہ خدا کے اسم عظیم کی تجلی کے لائق ہے. ٹھیک, تو وہ یعنی دنیا والوں کی نظر میں جو رندان بے حرمت کے یہ کیا ہیں, یہ ایسی بے دین لوگ ہیں, فضول لوگ ہیں, یہ شراب کے نشے میں ہیں. لیکن وہ وہی بات ہے کہ جو جیسے مرزا علی قاضی نے بھی یہ بات کہی تھی کہ جو بھی عارف باللہ ہوتا ہے نا اس کا یہی حال ہونا ہوتا ہے, اس وجہ سے نہیں کہ وہ غلط ہوتا ہے, اس وجہ سے کہ لوگوں کی اکثریت نہ اس کی معرفت رکھتی ہے نہ اس کے مقام کو پہچانتی ہے, اور بلکہ حقیقتاً یہ کہ اس کو برداشت بھی نہیں کر سکتے. تو یہ سجدے وغیرہ جو ہے نا کوبیدہ سمجھتے ہیں نا, کوبیدہ اس میں بھی کہتے ہیں فارسی ایرانی میں, جیسے قیمہ بنا دیں آپ بالکل توڑ دیں, بہم کوبت سجود امرا بہم ریزد قیام امرا, اور میرے قیام کو ختم کر دیں. روم در جر گئے پیران از خود بے خبر شاید, میں کہاں گیا جرگے میں, اس جرگے میں, اس حلقے میں, اس حلقے میں کون ہیں؟ پیران، ایسے پیر ہیں جو از خود بے خبر ہیں، جو اپنے آپ سے بے خبر ہیں. ان پیروں کے جرگے میں میں گیا جو خود اپنے آپ سے بے خبر ہیں. دیکھیں ہر چیز ادھر ہی پوائنٹ کر رہی ہے، نفس. ہم دیکھ رہے ہیں اس کو، ملاحظہ کر رہے ہیں اس بات کو کہ میں نے وہی آپ سے کہا تھا کہ یہ افسانہ نہیں ہے جو ہم بات کر رہے ہیں. از خود بے خبر شاید، کس امید میں میں گیا ان کے جرگے میں، ان کے درمیان. بروں سازند از جانم بے میں افکار خامم را، کہ جو میری خام فکریں ہیں ناپختہ. یعنی آپ اگر غور کریں کہ ہم جتنی بھی چیزوں پر تفکر کرتے ہیں، کیا میرا تفکر مجھے کسی حقیقت تک پہنچاتا ہے؟ اگر آپ ایمانداری سے غور کریں، نہیں، ایسا نہیں ہے نا. یعنی ہماری جتنی بھی فکر ہے، یعنی فار ایگزامپل یہ یوں ہے، یہ یوں ہے، یہ میرا ایمان ہے، ایک تو ایمان کے پیچھے تفکر ویسے ہی نہیں ہوتا. اور اگر کوئی فکر ہے بھی ایمان کے، تو کیا مجھے وہ کسی حقیقت تک پہنچا رہی ہے؟ اور اگر نہیں پہنچا رہی تو وہ فکر خام ہے، ناپختہ ہے، انکمپلیٹ ہے. تو فرمائے میری افکار خام، میں ان پیروں کے جرگے میں کیوں گیا جو خود سے بے خبر ہیں؟ کہ شاید وہ میری جان سے، اس میں کے ذریعے سے، اس شراب کے ذریعے سے ان افکار خام کو باہر نکال دیں، کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہم، یعنی کہ جو ہے نا کہ یہ ظاہری علم اور یہ سب، کہ یہ افکار خام نکلیں باہر. تو اے پیک سبک باران دریائے عدم ازمن، یعنی اے وہ جو بڑی سبک رفتاری کے ساتھ رستہ طے کرتا ہے. کون سا رستہ؟ دریائے عدم. عدم یعنی نتھنگ. دریائے عدم کے رستے کو سبک رفتاری سے پاک کرنے والے ازمن مجھ سے، بدریا دار آ وادی رسا مدح و سلام امرا، کہ وہ جو دریا کا، یعنی اس دریا سے گزرتے ہوئے اس وادی کا جو مالک ہے نا، جو اس وادی کا، جو وادی عدم سے، دریائے عدم سے گزر کر جس دار تک پہنچا جاتا ہے، اس کے صاحب کو، اس کے مالک کو میری مدح و سلام پہنچا دینا، کہ جو اس دریائے عدم کو بساغر ختم کردم ای عدم اندر عدم نامہ. میں ساغر پر ختم کرتا ہوں عدم اندر عدم کا یہ لیٹر، عدم اندر عدم. جو ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ خدا کیا ہے، توحید ذات کیا ہے، نتھنگنیس ہے. اسی لیے بہت مشکل ہے، یعنی جب انسان ان تمام چیزوں سے بلند ہوتا ہے، کثرتوں کو، مخلوقات کو، ان سب کو پیچھے چھوڑتا چلا جاتا ہے، تو وہ کس طرف دیکھنا شروع ہو جاتا ہے؟ ایبسولیوٹ emptiness, nothingness. اور پھر اس کے بعد وہ اس مقام پر پہنچتا ہے کہ جہاں پر ایوری تھنگ ان نتھنگ. لیکن پہلا مرحلہ کیا ہے؟ عدم والا مرحلہ ہے، جو فرما رہے ہیں نا، دریائے عدم کو طے کرنا. پھر اس وادی میں جا کے پہنچو گے کہ جو اس کے مالک کی ہے، ٹھیک ہے. لیکن دریائے عدم کو طے کرنا آسان بات ہے، یعنی نتھنگنس کے اس سمندر کو طے کرنا. بساغر ختم کردم ای عدم اندر عدم نامہ، یہ جو عدم کے اندر عدم ہے، جو پوری سیریز ہے کچھ نہ ہونے کی. تو میں اس بیان کو کس پر ختم کرتا ہوں؟ ساغر پر. یعنی اب یہ بڑی لطیف اصطلاح ہے، انسان ان مشکل ترین معاملات کو کیسے طے کرتا ہے؟ شراب کے ذریعے سے. یعنی وہ جو محبت کا نشہ ہے نا, کہ اگر وہ خدا اپنے ہاتھوں سے جو ساقی ہے, الا یا ایوہ الساقی, اگر وہ ساقی جو ہے نا اپنی محبت کی شراب جس قلب میں ڈال دے, یعنی قلب کے جام میں ڈال دے, تب انسان اس سفر پہ روانہ ہو سکتا ہے. تو ساغر پر میں اس عدم اندر عدم نامے کو ختم کرتا ہوں. بپیر فو مع برگو بیبی حسن ختام را, اور جو مطلب اس درگاہ کا پیر ہے اس سے جا کے کہو کہ دیکھو میرا اختتام کتنا حسین ہے, کہ بس میرے پاس کیا ہے, میرے پاس خالی وہ جام دل ہے, میرے پاس بس وہ ساغر ہے, اور اس میں میری طلب کیا ہے, میں اس دل کے ساغر میں کوئی نام نہیں رکھنا, کوئی مقام نہیں رکھنا, کوئی افکار خام نہیں رکھنا, کوئی سجدے قیام کسی کا خیال نہیں رکھنا, بس وہ مجھے وہ میں ڈال دے میرے اس جام میں جو مجھے خود اپنے آپ سے بے خبر کر دے. ٹھیک,
سلام والی جو لائن تھی, اس میں یہ مدھو سلام کس کی طرف نارے کیا؟
اسی کی طرف کہ جو دریائے عدم کو پار کر کے جب آپ اس وادی میں پہنچیں کہ جہاں پر دریا دار ہو, یعنی دریا کا جو مالک ہے, تو اس تک میری مدھو سلام کو پہنچا دینا.
یعنی خدا کی ہی بات ہو
رہی, ہاں یہ توحید ذات ہے, یہ توحید ذات ہے اس میں. اور میں نے اسی لیے آپ کے سامنے پڑھا کہ تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ توحید ذات جو ہے نا اس میں انسان کا نفس ایگزسٹ نہیں کر سکتا ہے. جو انہوں نے ہر مقام پہ کہا نا, میری افکار خام, میرے سجود, میرے قیام, میرا نام, میرا مقام, جب تک یہ سب ریزہ ریزہ نہیں ہو جائیں گے اور بندہ دریائے عدم کی سیر نہیں کرے گا, اس وقت تک وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. ٹھیک, تو یہ بات واضح بھی انشاءاللہ. جی ہاں, مطلب کم از کم ہم سمجھ ہی سکتے ہیں ابھی, تو اس سے زیادہ اور کیا کر سکتے ہیں. تو یہ چیز, اور اس میں جیسا میں نے بھائی آپ سے کہا کہ یہ خود مطلب امام خمینی نے اس طریقے سے جو چیز کی ہے بات کی ہے, اور یہ والا پہلو وہ ہے کہ جو لوگوں کے لیے نا بہت زیادہ وہ ہے. یعنی یہ غزل میں نے دیکھی ہے, کئی دفعہ چھپی ہوئی ہے, لیکن اب پتہ نہیں کتنے لوگوں نے اس کا مطلب سمجھا ہوگا, کیا کیا ہوگا. نہیں, ان کا ہے دیوان ہے اشعار کا, تو یہ پتہ نہیں اس کی پہلی ہے یا آخری ہے, کیونکہ یہ غزل جو ہے نا بڑی وہ مشہور سی ہے, یعنی بڑی آڈ اس کے بیانات ہیں کہ یعنی جب کوئی عالم اگر ظاہراً یہ کہے کہ میرے سجدے اور میرے قیام کو ریزہ ریزہ کر دیں, کوبیدہ کر دیں, تو لوگ پریشان ہوں گے کہ یہ کس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. اچھا, اب میں تھوڑا سا اس پہ آتا ہوں, یعنی وسیلے کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے تھے. ہاں نہیں, اگر ڈسکس کرنا چاہیں تو کر لیں. نہیں, یہ نہیں پتا فرشتے ہیں یا کون ہیں, آٹھ آٹھ
کیا ہیں یار, مطلب یہ اس کے بارے میں کوئی پتا نہیں کہ وہ, آپ نے بتا دیا کہ وہ پانی ہے,
کرسی ہے, عرش ہے, اس کی تو ہاں, یعنی اس میں اگر روایات کا ہم حوالہ لیتے ہیں تو یعنی ابھی جو عرش خدا ہے اس کا تحمل ملائکہ مقربین کا ہے جو چار ہیں, اور دیگر مطلب وہ مخلوقات ہیں جو عرش کے گرد ہیں اور وہ سب ہیں. تو آٹھ کا جو ذکر ہے نا وہ یوم قیامت کا ہے. یحمل عرش ربک فوقہم یوم اذن ثمانیہ، یہ قیامت کا ذکر ہے. تو اس پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آٹھ میں سے چار اولین میں سے ہیں، چار آخرین میں سے ہیں. اولین میں سے چار ہیں نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ، اور آخرین میں سے جو چار ہیں تو وہ یعنی محمد، علی، حسن اور حسین. یہ ایک روایت ہے. اور اس کو اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں تو جو بات سمجھ میں آتی ہے، یعنی وہی عرش کا مطلب ہے کہ وہ پورا نظام جو تمام کائنات یا سماوات و عرض کی تدبیر کا جو کنٹرول سینٹر ہے، الٹیمیٹ کنٹرول سینٹر ہے. تو ابھی وہ سارے کے سارے کام کون انجام دے رہا ہے؟ وہ ملائکہ مقربین اور ان کے انڈر میں جتنا پوری ملائکہ وہ ہے. جب قیامت واقع ہوگی یعنی انسانیت اپنے کمال تک پہنچ جائے گی، تو وہ جتنا بھی نظام ہے وہ سپرد کر دیا جائے گا انسان کے. ٹھیک ہے، یعنی ابھی ایک لحاظ سے ملائکہ مقربین کو وہ چیزیں جو انسان کو ہی لینا ہے وہ ڈیلیگیٹ ہوئی ہوئی ہیں، وہ پورا نظام اور اس کی تدبیر. تو لیکن جو قیامت ہے، قیامت انسانیت کا کمال کہ جب انسانیت اپنی پیک پر پہنچ جائے گی، تو اس وقت یہ ہستیاں ہیں جو آٹھ کہا گیا، جو بقول پیغمبر اکرم کے چار ان میں سے ہیں، چار اولین چار آخرین میں سے ہیں. تو یعنی یہ وہ ہیں کہ جو پھر ملائکہ مقربین سے اس نظام کو کہ جو پورے اس سلسلے کی تدبیر ہے، تنظیم ہے، پورا ہے، وہ آ جائے گا. یعنی انسان اس کا پورے سسٹم کا رائٹ فل اونر ہو جائے گا. یہ اس طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے، اگر چاہیں تو اب اس کو توحید ذات کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں اس کو ڈسکس کر لیں، کیونکہ وسیلہ بہرحال ایک ٹاپک ہے جو اچھا خاصا ٹائم لے گا اس کو سمجھانے میں. اس حوالے سے کوئی باتیں اگر آپ کے ذہن میں ہیں تو.
اس کے آپ نے جو پچھلی دفعہ مولانا کی جو دعا آپ نے بتائی تھی، اس کے اندر جو سر تھا، جو پانچویں ڈائمینشن تھی، اس میں جو کنیکٹیویٹی کی اس کی وضاحت کر دیں. پھر آج جو بات ہوئی ہے کہ اللہ کی ذات تک جو رسائی نہیں ہے کسی کی، لیکن وہ اس میں جو دعا ہے وہ تو مستقل ایک کریکشن
کی بات ہو رہی ہے ذات سے. لیکن وہ کس لیول پر ہو رہی ہے؟ جیسے اللہم اس کو دیکھیں، اللہم نور ظاہری بطاعتک، یعنی انسان کا جو ڈائمنشن نمبر ون، یعنی ظاہر وجود ہے انسان جو میرا بدن ہے، اے خدا اس کو ظاہر نورانی کر دے اپنی اطاعت سے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا جو ظاہر ہے یہ میکسیمم کیا کام کر سکتا ہے کہ اپنے آپ کو اطاعت خدا میں مشغول کر لے. ٹھیک ہے، اور یہ اس کی نورانیت ہے کہ یعنی یہ عبادت انجام دے یا نیک اعمال انجام دے اس کے ذریعے سے. وہ باطنی بمحبتک، باطن سے اگر آپ مراد لینا چاہیں تو جو قرآن کریم میں بھی اصطلاح آئی ہے صدر، فواد، دال، رے، صدر یعنی سینہ، تو وہ باطن ہے. نہیں، یہ ظاہر ہے میرا جو اوپر بدن ہے، اور اس کے اندر بطن یعنی اس کے اندر چھپا ہوا یہ میرا سینہ. تو باطن جو ہے ایکچولی وہ آپ کے وجود کی فضا کو ڈیفائن کرتا ہے، یعنی جس طریقے سے انسان کا قلب سینے کی فضا میں پایا جاتا ہے. تو باطن یعنی کہ وہ میرے اندر وجود کا جو پورا انوائرنمنٹ ہے اس کو کس چیز سے نورانی کر دے؟ بے محبتک، اپنی محبت سے. اچھا، اب یہاں پر جو بات قابل غور ہے کہ یہ الگ الگ لفظ کیوں آ رہے ہیں، یہ سوچنے والی بات ہے نا. یعنی پہلے تو امام علی جو ہیں اس میں ڈیفرنشیٹ کر رہے ہیں ظاہر اور باطن میں. ٹھیک ہے، ڈیفرنشیٹ کر رہے ہیں، اور دونوں کے نورانی ہونے کا وسیلہ دو الگ چیزوں کو قرار دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ قابل غور بات ہے نا. یعنی اگر میں کہوں کہ کیا میرا ظاہر محبت خدا سے فیضیاب نہیں ہو سکتا کیا؟ یعنی محبت کی بات باطن کے لیے کیوں ہے, اور طاعت اور اطاعت کی بات ظاہر کے لیے کیوں ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے وجود کی ہر ڈائمنشن کی اپنی ایک اس کا دائرہ عمل ہے, اور ہر ایک کی اپنی ایک لمیٹیشن ہے. کہ انسان فقط اپنے ظاہر پر رہتے ہوئے محبت خدا کو نہیں پا سکتا, تو اس کا مطلب نکل رہا ہے کہ جو انسان اپنے خالی ظاہر پر ہے وہ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے, اعضاء و جوارے کو استعمال کرتے ہوئے اطاعت کر سکتا ہے, لیکن محبت خدا کا مزہ باتیں نہیں چکھے گا, یہ ہاتھ پیر نہیں چکھیں گے. ٹھیک, تو باتیں نہیں بے محبتک, پھر اس کے بعد اگلا اسٹیپ وقلبی بے معرفتک. اب آپ یعنی اعضاء و جوارے, یہاں سے آپ سینے کی فضا میں آئے, اس کے بعد آپ قلب میں پہنچ گئے. تو قلب کیا کرے گا؟ قلب تیری معرفت حاصل کرے گا. یعنی معرفت کا مطلب ہے درست شناخت, توحید کی حقیقی شناخت. تو اگر قلب نے اس چیز کو حاصل کر لیا, قلب نورانی ہو جائے گا, یہ قلب کا نور ہے. اچھا, اب ہماری جو سمجھ ہے نا, وہ اس سے آگے تو بالکل ہی نہیں جاتی. اس سے آگے جانا بہت مشکل ہے کہ جی قلب تک اگر ہم پہنچ گئے, یعنی اپنے نفس کی حقیقت تک آ گیا, وہ سب اس کے آگے کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ وروحی بے مشاہدتک, یعنی روح کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ حقیقت جس نے مجھے جان دی ہے, جس کی وجہ سے میرے پاس جان ہے, جس کی وجہ سے میرے پاس زندگی ہے. یعنی روح کا مطلب روح حیات, جو ہم نے کہا نا سب سے پہلا اسم کون سا ہے, اس میں حی ہے, کہ جو حیات کو وجود میں لاتا ہے. تو حیات کو وجود میں لانا یا حیات کو باقی رکھنا جو ہے وہ قلب نہیں ہے, وہ باطن بھی نہیں ہے, ظاہر تو بالکل ہی نہیں ہے, وہ کس سے متعلق ہے؟ روح سے. تو وہ جو روح ہے اس کے اندر کیا کیپیبلٹی ہے؟ مشاہدہ حق کی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس والی ریوارڈ یا اس والی جزا کو کب حاصل کر پائیں گے؟ جب ہم روح کے مقام تک پہنچیں گے تب نا. یعنی اگر کوئی انسان اپنے ظاہر سے ہی نیچے نہیں اتر پا رہا, اندر نہیں جا پا رہا, تو وہ میکسیمم کیا کر پائے گا؟ اگر وہ نیک بھی ہے, اگر وہ اچھا بھی ہے, تو زیادہ سے زیادہ اطاعت کر لے گا, اور وہی اس کا نور ہے. ٹھیک, تو روح ہی بے مشاہدتک. اور پھر اس سے بھی ڈیپر ایک لیول ہے جو کہ کور ریالٹی ہے. اب یہ بذات خود ایک بہت بڑی معرفت ہے. یعنی وہ جو انرجی آف لائف ہے, سم تھنگ ایگزسٹ بیونڈ اٹ ایز ویل, اس سے بھی ماورا ایک حقیقت ہے, لیکن اس کا آپ باقاعدہ نام نہیں دے رہے, اس کو کہہ رہے ہیں سر. وَسِرِّ بِاسْتِقْلَالِ اِتِّصَالِ حَضْرَتِكَ, اور میرا سر جو ہے وہ کس سے نورانی ہو؟ تیری بارگاہ سے, حضرتک یعنی تیری بارگاہ, تیری حضوری, اس سے متصل ہونے کا استقلال. جملہ سمجھ میں آئے؟ یعنی تیری بارگاہ سے متصل, کنیکٹ ہونا, اور اس میں مستقل ہو جانا, یعنی پرماننٹ ہو جانا. تو جو انسان کی حقیقت وجود ہے, اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ انسان کی حقیقت وجود کہاں ہے؟ عند اللہ, خدا کی بارگاہ میں. کہ اگر بندہ وہاں تک پہنچے تو اپنی حقیقت وجود کو کہاں دیکھے گا, کس سے کنیکٹ پائے گا, کس سے جڑا ہوا دیکھے گا؟ بغیر حجاب کے اپنے خالق سے, اپنے رب سے. لیکن وہ چیز جا کے کہاں نصیب ہوگی, وہ نورانیت کدھر ملے گی؟ جب انسان مقام سر تک پہنچ جائے گا. ٹھیک ہے, تو یعنی یہ خود ہمارے اپنے وجود کے, وہی جو حافظ کہہ رہے ہیں نا کہ جو خود رکھتے ہو اپنے اندر وہ دوسروں سے مانگ رہے ہو جا کے, اور اتنے احمق بن گئے ہو کہ ان سے جا کے مانگ رہے ہو کہ جو نے ابھی تک دریا کے کنارے بھی نہیں پہنچے, ہے نا. یعنی جیسے مثال کے طور پر ایک شخص ہے جس کو خالی لفظ پتہ ہے, ایک شخص ہے کہ جو مثال کے طور پر اپنی حیثیت بڑھانے کے لیے موٹے موٹے علمی الفاظ بول رہا ہے. اس قسم کے لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ تو کیا یہ لوگ آپ کو حقیقت کا پتہ دیں گے؟ ان کے ذریعے سے آپ اس حقیقت تک پہنچ پائیں گے؟ ٹھیک, کیونکہ یعنی جیسے علامہ طباطبائی کے بارے میں ان کے شاگردوں نے اور شاگرد کون, حسن زادہ عاملی, جوادی عاملی, انہوں نے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے کہ علامہ وہ شخصیت نہیں تھے کہ جنہوں نے پڑھ کر پڑھایا, وہ شخصیت تھے کہ جنہوں نے مقامات طے کر کے ایک درجے کو پایا اور پھر اس کو اپنے شاگردوں کے لیے ایکسپلین کیا اور ان کو پہنچنے کی دعوت دی وہاں تک. بہت بہت زبردست جملہ ہے. کہ زیادہ تر اساتذہ کون ہیں؟ جنہوں نے درس خوب پڑھائے, جو مطلب ٹرمز کو یا چیزوں کو بہتر جانتے ہیں. زیادہ تر استاد یہی ہوتے ہیں نا. ایسے اساتذہ آپ کو کہاں ملیں گے کہ جو مقامات طے کریں, رستوں کو طے کریں, ایک درجے کو حاصل کریں, اس کی حقیقت کو پائیں اور پھر دوسروں کو کہیں کہ تم بھی آؤ اور ان کے لیے رستہ کھولیں. تو یہ ہے مطلب جو میں آپ سے کہہ رہا تھا, یہی راہ توحید جو ہے وہ, یہ تمام کے تمام معاملات اس میں آتے ہیں.
استقلال یہ وہی مانا ہے کہ جو امام علیہ السلام نے جو حضرت کمیل سے بات کی تھی کہ کچھ لوگ ہیں جن کی ابدان جو ہیں وہ اس دنیا میں ہیں مگر ان کی روحیں جو ہیں
ارواح معلقتن بالمحل الاعلی. استقلال یعنی مستقل ہو جانا, یعنی اس میں ایک پرمننس کا جانا کہ وہ جو خدا کی بارگاہ میں حضوری ہے اور ہاں متصل, اس بارگاہ سے متصل ہونے میں مستقل ہے, اس میں کوئی گیپ نہیں آتا, اس میں کوئی بریک نہیں آتا. ہاں کچھ اس میں جملے وہ مجھے ایگزیکٹلی پتا نہیں کہ یعنی اس میں بھی بعض, لیکن وہ روایات کے جملے شاید نہیں ہیں. حلیم اور قدیر,
تو یہ پھر یہ خدا کی طرف سے مخلوقات والی ڈائریکشن ہے, تو اس کے اندر پھر ہم وہ نہیں بول سکتے کہ یہ احدیت سے نیچے ہیں یا یہ اسماء احدیت سے لے رہے ہوتے ہیں.
دیکھیں یہ اس میں جو ہے نا بنیادی طور سے بات یہ ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھیں کہ اسماء جو ہیں بنیادی طور سے وہ تینوں مقامات پر پائے جاتے ہیں, یعنی مقام ذات پر بھی ہیں, مقام صفات پر بھی ہیں اور مقام افعال پر بھی ہیں. ٹھیک ہے, ایک ہی اسم اور پھر اس کے مشتقات. ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ جب انسان عرش تک پہنچتا ہے تو وہاں پر وہ جو یعنی عرش کی برکت سے جس علم کی یا صفت علیم کی تجلی کو حاصل کر پا رہا ہوتا ہے وہ تجلی بالذات ہوتی ہے. اگر ہم یہاں پر بیٹھ کر اور آیات آفاقی کو اسٹڈی کر کے اس میں علیم کو اگر ایکسپلور کر رہے ہیں تو یہ تھرو افعال خدا ہے. تو اسم ظاہر نیک ہے, لیکن یہ اس مقام پر کہ جس مقام پر جا کر آپ اس اسم کو وصول کر رہے ہیں تو اس کے بنا پر توحید کی درجے میں یا تجلی میں فرق پڑ جائے گا.
شاید آپ اس کے اوپر تھوڑا ایکسپلین کریں بعد میں کہ آرکس کا آپ نے کون سا بتایا تھا کہ کس طریقے سے ذات سے جو ہے وہ.
ہاں یہ ویسے بہت بہت ڈیفیکلٹ ہے اور یہ بہت بڑی پرابلم ہے, یعنی علم توحید کے اندر بہت گمبھیر مسئلہ ہے کہ اگر ذات کامل ہے, اگر ذات بے نیاز ہے, اگر ذات سمد ہے تو مخلوق کہاں سے آ رہی ہے پھر؟ مخلوق کہاں سے اور کس بنا پر اور کس وجہ سے آ رہی ہے, ریزن کیا ہے؟ تو اسی کو جو مطلب جو بات کہی یا جو ایکسیپٹڈ ہے کہ مخلوقات کا جو ظہور ہے وہ تجلی حبی کی بنیاد پر ہے, محبت والی تجلی, کیونکہ محبت وہ شے ہے کہ جو بے غرض ہوتی ہے. لیکن اب اگر ذات خود احد ہے تو محبت کون کس سے کرے گا پھر؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر ذات خود احد ہے اور سمد ہے تو ٹھیک ہے محبت ہے, کہ وہ اس نے کسی غرض سے نہیں کیا کچھ بھی, لیکن وہ محبت کون کس سے کرے گا؟ محبت کے لیے بھی تو محب اور محبوب چاہیے نا آپ کو, ہے نا؟ محبت ان آئسولیشن تو نہیں کریٹ ہو جاتی. تو وہاں پر جو بات ہے وہ کیا آتی ہے سامنے کہ خدا کی خود اپنے آپ سے محبت, یعنی ذات کی ذات سے محبت کی بنا پر یہ پورا نظام وجود میں آیا, کہ وہ جو وہاں سے جو محبت کریٹ ہوئی ہے, محبت نے جنم لیا اور پھر اس محبت کے نتیجے میں اس میں رحمان وجود میں آیا اور اس میں رحمانیت اور پھر وہاں سے اسماء کا جو پورا سلسلہ چلا, تو وہ چیز ہے کہ جس سے پھر یہ مخلوقات اور ان سب کا, اور یعنی جن مخلوقات کو ہم دیکھتے ہیں یا جس کو ہم پہچانتے ہیں یا جس کو ہم کائنات تصور کرتے ہیں, یہ اس پورے سلسلے میں سب سے نچلے درجے پر ہے. یعنی جہاں بھی مادہ آتا ہے, جہاں بھی کثافت آتی ہے, جہاں پر بھی میٹر اور ڈینسٹی اور والیوم اور اسپیس والی بات آتی ہے, کیونکہ جو اعلیٰ درجے کی مخلوقات ہیں کہ جن کو قرآن نے کہا بالملائ الاعلیٰ, وہاں پر ان میں سے کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. جو عوالم مقربین ہیں, یعنی کہ جو خدا کے انتہائی تقرب والے عوالم ہیں, وہ میٹر لیس ہیں, مجرد ہیں. یہ سب بہت نیچے آ کے یہ سب ہوتا ہے, جہاں پر پھر یہ اسی کی وجہ سے پھر محدودیت ہے, کثرت ہے, رکاوٹ ہے, اور جس کی مطلب سب سے زیادہ جو لوئسٹ فارم ہے وہ جس میں میں اور آپ پائے جاتے ہیں, اسفل السافلین. تو لیکن یہی چیز ہے کہ انسان اگر جس امتحان میں اس کو رکھا گیا ہے, اگر وہاں پر ہم ایک کامیابی کا یعنی ایک پراپر رسپانس دیں اسے, اور پراپر رسپانس از مور اور لیس قربانی, کسی نہ کسی نوعیت کی قربانی, تو اگر ہم اس رستے پر آگے بڑھیں, یعنی جیسے کہ ایک جملہ میں نے کہا تھا کسی جگہ پر کہ محبت کا جو سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے وہ اذراہ بے وفائی ہوتا ہے. سمجھتے ہیں اس بات کو؟ یعنی جیسے آپ کے شاعری وغیرہ میں بھی یہ چیز آتی ہے نا کہ بنیادی طور سے وہ کیا کہتے ہیں کہ جس سے محبت کرتے ہیں اس کے روٹھ جانا, اس کی طرف سے بے وفائی کا مظاہرہ ہونا, یہ سب. تو اس میں بھی جو سب سے بڑا ایک امتحان آتا ہے نا وہ یہی آتا ہے کہ جیسے جب انسان خدا سے محبت کرتا ہے, حقیقت سے محبت کرتا ہے, اور آپ کو وہاں سے کوئی رسپانس نہیں مل رہا تھا, یعنی آپ کو یہ لگتا ہے کہ جیسے اسی نے آپ سے بے وفائی کی ہے, اسی نے آپ کو نہیں, جو قرآن کریم میں ہے یہ بات کہ یعنی لوگوں پر، امتوں پر، خاص طور سے انبیاء کے ساتھیوں پر، مطلب اتنی اتنی مصیبتیں آئیں کہ انہوں نے کہا کدھر ہے خدا کی مدد، متا نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ تو اس کے جواب میں اللہ نصر اللہ قریب، کہ آگاہ رہو کہ خدا کی مدد قریب ہے. یعنی قریب ہے کا مطلب قریب ہوگی نہیں، قریب تھی لیکن ہم نے اس کو روک کے رکھا تھا. یہ سخت ہے، ٹھیک ہے. تو یہ وہ تمام کے تمام مراحل ہوتے ہیں جو انسان کو اس راہ توحید میں، اور یہ اس پر ہی جو ٹھہر گیا، یعنی ان جگہوں پر جس نے استقامت کا مظاہرہ کر دیا، وہ پھر جو ہے نا ان بارڈرز کو کراس کر لیتا ہے، پھر وہ اوپر نکل جاتا ہے. اور جو اب یہ میرا ایک نظریہ ہے، مجھے نہیں پتا، خدا بہتر جانتا ہے ہر چیز کے بارے میں، کہ انسانیت پر تقریباً وہ اوقات یا ٹائمز آ ہی نہیں پاتے کہ جب ایک زمانے میں اتنے لوگ جمع ہو جائیں اہل، کہ خدا ان کے لیے یہ والا ایگزامینیشن ہال بنا سکے، یعنی جو کربلا میں تھا. یعنی کربلا کو اگر آپ اس نظر سے دیکھیں نا، تو کربلا کون سی چیز تھی؟ وہ جگہ تھی کہ جہاں پر ایک مطلب مٹھی بھر افراد کس قابل ہو گئے تھے کہ ان کو اس جگہ سے گزار دیا جائے کہ وہ اس تھریشولڈ کو کراس کر کے اس طرف نکل لیں، ٹھیک ہے. یہ ہو ہی نہیں پاتا تقریباً. یعنی اس کے بعد جو ہمیں دوسری اگزامپل آتی ہے وہ بدر کی آتی ہے کربلا کے بعد، یا باقی دیگر انبیاء کے، اس میں تو تقریباً کچھ بھی نہیں ہے اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو. مطلب وہاں تو وہی حال ہے نا کہ ٹھیک ہے، بنی اسرائیل نے اتنا کریڈٹ دکھایا کہ جی حضرت موسیٰ سے غداری نہیں کی، یہ کریڈٹ تھا ان کا، حضرت موسیٰ کے پیچھے رہے، لیکن کیا حال ہوا جب پھنس گئے؟ تو انا لمدرکون، اب ہم مارے گئے، اب موسیٰ نے پسوا دیا ہمیں، ٹھیک ہے. یہ حال ہے. تو یعنی اگر لوگ اس طرف تیار ہو جائیں تو خدا کو یہ والی کلاس بنانے میں اور یہ ایگزامینیشن سینٹر قائم کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن وہ ہے ہی نہیں، اس جگہ تک پہنچ ہی نہیں پاتے. یا شاید ہم کہہ سکتے ہیں کہ انقلاب ایران کے دوران ایسی کچھ چیزیں نظر آئی ہیں.
کربلا کے اندر یہ کیسا ایک معجزہ تھا کہ یہ تھوڑے سے وقت کے اندر جو یہ ٹرانسفارم ہو رہے تھے.
دیکھیں، ٹرانسفارم ہونے کے لیے وقت نہیں چاہیے آپ کو، انفیکٹ. اور یہ بات خود قرآن میں پروفڈ ہے ساحران موسیٰ کی مثال سے. آپ کو فرش سے عرش تک جانے کے لیے ٹائم نہیں چاہیے، خالی بندہ پریپیئرڈ ہو کہ کام کرنے والا آپ پر کام کر سکے. یعنی جو بھی معصوم ہے، جس کو اذن خدا ہے نا، یوزک کی ہم کہ ان کا تزکیہ کرو، یا یخرجہم من الظلمات الی النور، یہ تو خدا نے اپنی حجت کو دیا نا یہ چیز. تو بندہ اس قابل ہو کہ وہ آپ پر یہ کام کر سکے. جو امام علی علیہ السلام نے فرمایا نا، کہ ایک بڑی اچھی مثال آپ نے دی ہے، تھوڑے سے ڈفرینٹ کانٹیکسٹ میں، کہ انسان جو ہے ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے تیر کی مانند ہے، ایرو، جو حال سے مستقبل کی طرف جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس میں جو بنیادی رول پلے کرتے ہیں، ان میں سب سے پہلا رول کس کا ہوتا ہے؟ والدین کا ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا خدا کو وہ کمانے پسند ہیں جو مضبوط اور تنی ہوئی ہوتی ہیں، کہ جن سے تیر کو اچھے طریقے سے دور تک پھینکا جا سکے. تو وہ وہی ریکوائرمنٹ ہے کہ لیکن اب جو مطلب ساری کی ساری ہماری پرابلم آ چکی ہے، ہمارے ساتھ وہ یہی ہے نا کہ ہماری تو بیسک کیلی گھوم کے کہیں اور چلی گئی ہے نا, پیوٹ ہی کہیں سے کہیں چلا گیا ہے. یعنی آپ خود اس بات کو دیکھ رہے ہیں نا, تہاں بند کر دو کہ آپ اس بات کو دیکھ رہے ہیں نا کہ یعنی ہمارا جو حساب کتاب ہے اب وہ توحید